السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اسی کا فضل ہے کہ آج ہم یہاں فہم قرآن کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سب اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں جمع نہ ہوتے۔ ہم جانتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اس عظیم کام کو کر سکیں، فہم قرآن کے کام کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اور توفیق سے یہ کام ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انبیاء کا مشن ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں کو پڑھ کر سنا دی جائے، اور ہم انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ہم اس کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول کرے اور ہم سے بھی قبول کرے۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں یہ قرآن کلام الہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی تاثیر سب سے بڑھ کر ہے جس سے دل پگھل جاتے ہیں۔ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے یہ کتاب، یہ کلام ایک ایسی انمول نعمت ہے ہمارے لیے جو قبر اور حشر میں ہمارا ساتھی بنے گا، اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کتنا وفادار ہے یہ ساتھی، کتنا وفادار ہے یہ کلام، اور اس کو پڑھنا کتنا خوش قسمتی کے باعث ہے۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے روحانی غذا ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے اسی میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی اوریجنل، جس کی ایکچوئل کاپی، ایکچوئل ٹیکسٹ لوح محفوظ میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ اس کلام کو فرشتے لے کر اترے ہیں، یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے۔ کیا دنیا میں بھلا اس سے قیمتی کوئی اور شے ہو سکتی ہے؟ آپ خود بتائیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ ہم حامل قرآن ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہم خود بخود اس کتاب کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر احسان ہے۔ آئیے ہم اس قرآن سے اپنے مردہ دلوں کو زندگی بخشیں، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کریں، اپنی بیمار روح کو شفا یاب کریں، اپنے آپ کو تر و تازہ کریں، اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگائیں اور کمزور ایمان کو مزید بڑھائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس سال اس دورے قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے فہم کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ہم تازہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو ہم بڑھائیں۔ کیوں؟ اس قرآن سے جتنا ہم قریب ہوں گے اتنا ہی ہمارے دلوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اس قرآن کے رموز، اس کے اسرار ہم پر کھلتے چلے جائیں گے۔ آئیے اس قرآن کو اپنے دلوں کی بہار اور غموں کا مداوع بنائیں، اس قرآن کی روشنی میں وہ راستہ طے کریں جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے، جو ہمیں اللہ کی رضامندی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمیں سیدھا جنت میں پہنچاتا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی رسی ہے، ایک ایسا کڑا ہے جو ہمیں گرنے نہیں دے گا، جو ہمیں اور آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، جو آپ کو بیچ راستے میں دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ آخر تک ساتھ رہے گا۔ آپ اس کے سرے کو تھام لیں، یہ ایک مضبوط سہارا ہے، یہ ایک مضبوط رسی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ ایک انسان کو نیا کردار، نیا اخلاق، نئی زندگی بخشتا ہے۔ قرآن ہی ہدایت ہے، قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں نجات دلاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو بدل دیا، زمین سے اٹھا کر انہیں آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس قرآن کو لے کر وہ اخلاق اور کردار کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو اور عرب کے شتربانوں کو دنیا کی امامت سونپ دی، ان کے ہاتھوں میں اس دنیا کی باگ ڈور دے دی۔ وہ دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے، دوسروں کی رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے ایوان کسرا اور ملک شام کے محلوں کو اسلام کے سرنگوں کر دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہماری امت یعنی امت مسلمہ، ہم جانتے ہیں کہ وہ بھٹک رہی ہے، وہ خود نئے راستے تلاش کر رہی ہے۔ اسے نئے راستوں پر بھلا سکون کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس قرآن کی طرف آ کر ہی وہ ہدایت یافتہ ہو سکتی ہے۔ آج امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ اسی کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی وہ کھوئی ہوئی عزت واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس قرآن ہی سے ہدایت حاصل کرنی ہوگی، اور اس قرآن ہی کو اپنا لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ ہماری کامیابی، ہماری نشاط ثانیہ اسی کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ آئیے پلٹیے اور چلیے اس کتاب کی طرف، اور تھام لیجیے اس کتاب کو، اسی کو اپنا رہنما بنائیے، اور صحیح حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہم سنوارنے والے بنیں، اور اس کتاب کو لے کر اٹھ کر ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ہماری نوجوان نسل اب اس قرآن ہی کو اپنا رہنما بنا رہی ہے، ہم سے بہتر طریقے وہ جانتی ہے ہماری نوجوان نسل۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو اب یہ مسلمانوں ہی کا دور آنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو فتح اور نصرت کے حالات ہم نہ دیکھ سکے، وہ ہماری نوجوان نسل دیکھے، اور وہ یہ کام انجام دے جو ہم سے نہ ہو سکا۔ ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی، وہ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس کو انجام دیں۔ یہ قرآن جس کو ہم آج پڑھنے کے لیے اس کی شروعات کر رہے ہیں اور آغاز کر رہے ہیں، اس کے فہم کو جاننے کے لیے، یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، اس کا انداز خطیبانہ ہے، زور بیان بلاغت زبان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھ کر یا سن کر یہ سیدھا روح پر اثر انداز ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب عقل اور فکر کو تسخیر کرتی ہے۔ قرآن کی خاص جو خوبصورتی ہے وہ اس کا انداز بیان ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی غلط بیانی ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم امیجن کریں، تصور کریں کہ ہم اس کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ یعنی ہم اپنے رب سے قربت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ واحد اگر کوئی چیز ہمیں جوڑتی ہے آسمانوں سے اپنے رب سے، تو یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے۔ قرآن اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، اور اس کلام کو فرشتے لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، اور اس کلام کو فرشتے لے کر آئے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے روحانی غذا ہے، ہماری روح کی تسکین ہے، اسی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کتاب ہمیشہ ہم اپنے ساتھ رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں کہیں ہوں ہم اسے اس کی تلاوت کرتے رہیں، سفر میں ہو یا حضر میں، یہ قرآن ہمارے ساتھ ہو۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کہ جب کسی گھر میں کچھ لوگوں میں سے، کچھ گھروں میں اللہ کے کلام کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے درس کے لیے، جب وہ آپس میں اس کتاب پر ڈسکشن کرتے ہیں، تو ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالی کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنے پاس کے لوگوں میں محفل میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہوں گی کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں یا جب بھی ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر ہمارے سے بہتر لوگوں کی مجلس میں فرماتا ہے، فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور سکینت، امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سکینت ایکچولی یہ فرشتے ہوتے ہیں یا یہ دلوں کا اطمینان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ واقعی میں وہ کلام ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ اپنے اندر اتنا اثر رکھتی ہے کہ دشمن بھی اس کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کہا کرتے کہ یہ ساحرانہ کلام ہے۔ اب اس کتاب سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ اس کتاب سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین رکھیں اور اسے اللہ کا کلام سمجھیں، جن کے دلوں میں شک نہ ہو۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا ترجمہ اور تھوڑا سا فہم، یعنی اس کی کچھ تفصیل جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی وہ کرتے جائیں گے، اور جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ترجمہ ہی کافی ہے تو ہم ترجمے سے ہی گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن کریم میں سب سے پہلے نمبر کی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح کرنے والی، دی اوپننگ، یعنی شروعات کرنے والی۔ حالانکہ نزول کے اعتبار سے اس کا کوئی اور نمبر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سورتوں کی جو ترتیب دی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، اور پھر آگے سورتیں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی، اس کو بھی ایکچولی یہ توقیفی کہا جاتا ہے، اس کو توقیفی ترتیب ہے یہ، کہ یہ خود اللہ کے رسول نے نہیں کی یہ ترتیب، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے کی کہ پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ ہوگی اور دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ ہوگی۔ تو الحمدللہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا ابھی تک آج تک محفوظ ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہ اس کے ٹیکسٹ میں، نہ اس کے معنی میں، نہ اس کی تفسیر میں، نہ اس کے نقطوں میں، نہ اعراب میں۔ جیسا پڑھا گیا، جیسے نازل ہوا، آج تک ایز اٹ از ویسے ہی پڑھا جاتا ہے الحمدللہ۔ اس میں کوئی لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کوئی نقطوں کی تبدیلی ہوئی الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کلام کے لیے اللہ تعالی نے خود وعدہ فرمایا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لہٰذا یہ قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے اس قرآن کو، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں پر ایسے نازل ہو جیسے کہ ہم اس کو خود سمجھنے والے، اس میں غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والے بن جائیں، یہ اپنے اسرار و رموز ہم پر کھولتا چلا جائے تاکہ ہم اس کے فہم سے فائدہ اٹھائیں اور تدبر کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحمان اور رحیم ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں تمام تعریف، تمام شکر، سب کچھ جمع ہو گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے پچھلا دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے اس وقت تھوڑا سا گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھا تھا۔ ہم اتنی تفصیل میں تو اب نہیں جائیں گے، صرف اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جو الحمد کا جو جملہ ہے وہ ایکچولی نہ فیل ہے اور نہ ہی حکمیہ جملہ ہے، یہ ایکچولی خبر ہے جس کو ہم خبر کہیں گے، کیونکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور اگر حکم دیا جائے تو حکم میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو مانے کوئی نہ مانے۔ تو الحمدللہ یہ ایک ایسا جملہ ہے، اگر یہ فعلیہ ہوتا تو عارضی ہوتا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا، اور اگر اس حکم دیا جاتا، اگر حکمیہ جملہ ہوتا کہ سب لوگ اللہ کی تعریف کریں، تو ہو سکتا ہے کوئی بات مانتا اور کوئی نہ مانتا۔ لیکن یہاں پر یہ انشائیہ یا یہ خبری جملہ ہے، یہ خبر والا جملہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ انسان کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ کوئی شک ہی نہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا جو نام آیا یہاں پر یہ یونیک نیم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بہترین نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے نام، یعنی یہ اس کی جگہ، اس نام کی جگہ کوئی اور نام لے ہی نہیں سکتا. اس لیے یہاں پر شروعات ہی کی گئی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور کیسا رب ہے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی، اور وہ عالمین کا رب ہے، یعنی وہ کوئی ایک عالم کا رب نہیں بلکہ تمام جو دنیا ہے اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے، بلکہ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے اوپر تک سب کا مالک وہی ہے. اور سورہ فاتحہ کی آپ اہمیت کا اندازہ اسے لگائیے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت. آپ خود کاؤنٹ کریے کہ آپ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، صرف آپ سنت اور نفل کو چھوڑ دیں، صرف فرض کو آپ لے لیں، تو آپ کاؤنٹ کر لیجئے کہ کتنے سارے ٹائم آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت، نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے سورہ فاتحہ کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، اس کو الشافیہ بھی کہا گیا ہے، شفا دینے والی، اس کو کافیہ بھی کہا گیا ہے، کافی ہو جانے والی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کا نام سورہ ہجر میں بتایا ہے، سبم من المسانی، کہ وہ 7 دہرائی جانے والی آیات جو آپ بار بار پڑھتے ہیں. تو یہ اسپیشل گفٹ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم امت مسلمہ کو دیا گیا، یا جو بھی اسے پڑھے گا. پھر ہمارا رب کیسا ہے؟ رب کے مالک ہوتے ہیں هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیوم، یعنی وہ مالک بھی ہے، اس کے جیسا کنٹرول، اس کے جیسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. کچھ چیزیں کسی کے پاس کچھ دن ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو دنیا سے چلے جانا ہے، وہ چیزیں اس کے پاس سے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا مالک ہے، سارا کنٹرول سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، وہ آئے اور چلے گئے، انہوں نے بڑائی اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور بتا دیا کہ بادشاہت یہ کچھ نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے لینے والا ہے. اصل مالک، اصل رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ رحمان اور رحیم ہے. اور دوسری اہم بات یہاں پر جو اس کی جو سینٹر آف آیت آپ کہہ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر ایکچولی باجماعت نماز کی دلیل بھی دی گئی ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ آیت جس میں جمع کا صیغہ ہے، نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی آپ اکیلے نہیں پڑھیں گے نماز، یعنی مرد حضرات کے لیے جماعت باجماعت نماز فرض ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بعض علماء کہتے کہ یہ آیت اس کی سورہ فاتحہ کی مین آیت ہے جس میں ہدایت کے لیے دعا کی گئی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب یہاں پر امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سب سے عظیم کامیابی، سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے. دنیا میں چاہے کتنی بھی فتوحات، کتنی بھی نصرت اور کامیابیاں مل جائیں، کتنی بھی رزق کی فراوانی ہو جائے، لیکن دونوں میں کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ہدایت ایک طرف اور پوری دنیا کی کامیابی ایک طرف، ہدایت ایک طرف اور مال و دولت ایک طرف، دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے. سب سے بڑی اگر انسان کے لیے کوئی عظیم نعمت ہے تو وہ ہے ہدایت. لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور یہ دعا ہم کتنی بار آپ کرتے ہیں، آپ خود سوچئے، دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتے وقت. پھر کہا گیا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو کہ انعام کیے گئے، اور سورہ نساء میں ہمیں اس کی تفسیر مل جاتی ہے. جیسے کہ ہم قرآن کی تفسیر کے اصول پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ القرآن یفسر بعضهم بعضا، کہ قرآن ہی اپنے بعض حصے کی تفسیر کر دیتا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ نساء میں کہ یہ وہ لوگ جو انعام یافتہ لوگ تھے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء اور صالحین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو معتوب نہیں ہوئے، جو غضب نہیں کیے گئے. اس سے ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہود کے نہج پر، یہ یہود کے منہج پر چلنے سے بچو. شریعت میں انہوں نے خواہشات کی پیروی کی تو وہ مغضوب ہو گئے. اور نصارہ کے منہج سے بچو، انہوں نے عبادات میں زیادتی کی اپنی طرف سے اور جہالت کی بنا پر بغیر علم کے عبادت شروع کر دی تو وہ گمراہ ہو گئے. ایک وہ قوم تھی جو کہ شریعت میں خواہشات کی پیروی کرنے لگی، شریعت کے احکامات میں انہوں نے بیجا دخل اندازی کی. اور آج جیسے بہت سارے مسلمان جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے وہ لوگ چاہتے کہ شریعت میں دخل اندازی کریں، چاہے وہ طلاق کے معاملات ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون نازل کیے ہیں اس میں دخل اندازی ہم نہیں کر سکتے. جو قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے ہیں، اس میں انسان کو دخل کی اجازت نہیں ہے. تو یہود نے کیا کیا، شریعت میں خواہشات کی پیروی کی، دخل اندازی کی، تو وہ مغضوب ہو گئے. لہٰذا ہم کو اس سے بچنا ہے، ان کے طریقے سے بچنا ہے. اور نصارہ نے جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر عبادات میں خود سے زیادتیاں کرنے لگ گئے یا کی، پھر اس کی بنا پر وہ گمراہ ہو گئے. تو ہمیں یہ دونوں قوموں کے طریقے سے بچنا ہے تاکہ ہم نہ گمراہ ہو سکیں اور نہ ہی ہم مغضوب ہو سکیں. سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے. سورہ بقرہ سب سے طویل سورت ہے قرآن کریم کی، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. ہم سب جانتے ہیں مدنی سورت ہے. اس میں بنی اسرائیل کی تمام تاریخ بتائی گئی ہے، وہ اس امت کی تاریخ بتائی گئی ہے جو کئی ہزارہ سال سے ایسے منصب پر فائز تھی کہ وہ دنیا کو دوسرے لوگوں کو دعوت دینے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو اس منصب سے معزول کر کے، اس منصب سے ہٹا کر، اس عہدے سے ہٹا کر اللہ تعالی نے وہ عہدہ امت مسلمہ کو سونپا. اس میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، ان کی تاریخ پر زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی تاریخ سے تم سیکھو، سبق حاصل کرو تاکہ تم اس گمراہی سے بچ سکو. سورہ بقرہ کے بارے میں احادیث ہمیں ملتی ہے، کئی احادیث، جیسے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. پھر اس میں ایک آیت ایسی ہے، آیت الکرسی، جو عظمت کے اعتبار سے تمام آیات پر بھاری ہے، یعنی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. پھر اس کی آخری جو دو آیات ہیں وہ اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی. تو لہٰذا سورہ بقرہ کی اپنی ایک بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے. پھر ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غمامتان کہا گیا ہے اس کو اور سورہ آل عمران کو، کہ دو سایہ کرنے والی صورتیں یا دو چمکنے والی صورتیں جو بادلوں کی طرح اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کرے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن سایہ کرے گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گی، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی. تو سورہ بقرہ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے یا مرکزی مضمون، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بنی اسرائیل سے امت محمدیہ کی طرف امت مسلمہ کو منصب سونپا جانا ہے. یعنی جو منصب پر بنی اسرائیل فائز تھے اب ان کو اس سے معزول کر دیا گیا اور امت مسلمہ کو دیا گیا. جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. سورہ بقرہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں یہی یقین اور ایمان رکھنا ہے کہ یہ الفاظ ایز اٹ از نازل ہوئے تھے، اس کے کوئی معنی ہمیں بتائے نہیں گئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح لکھوایا، اور نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے، نہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایکسپلینیشن ملتا ہے. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، حروف مقطعات اس کے اعجاز میں اضافہ کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. حروف مقطعات کو فریم کر کے، یا تمام قرآن کے حروف مقطعات کو جمع کر کے فریم کر کے دکانوں میں لگانا، شاپس میں لگانا، یا گھروں میں برکت کے لیے لگانا، یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ قطع کیے گئے الفاظ، یعنی کٹ کیے ہوئے الفاظ جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ لکھے جاتے ہیں ایک جیسے لیکن پڑھے جاتے ہیں الگ الگ. اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے قرآن کو کسی استاد سے پڑھنا یا سن کر پڑھنا، کہ الف لام میم جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور سورہ فیل میں آپ چلے جائیں جہاں پر سورہ فیل میں آتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہاں پر الم جو لکھا ہوا ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پر الف لام میم پڑھتے ہیں اور وہاں الم پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ میں اس کو الف لام میم ہی پڑھا ہے، اور سورہ فیل میں وہاں پر اس کو علم پڑھا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی کوئی خود سے قرآن اگر پڑھ لے تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے, اسی لیے اس کو جب تک کوئی استاد نہ ملے اور ان سے سن کر وہ نہ پڑھے تب تک اس کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یعنی باطل سے حق کی طرف, ضعیف سے صحیح کی طرف لانے کے لیے یہ کتاب انسان کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی خوبصورتی, قرآن کا جمال, اللہ تعالیٰ کا کلام, اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. اس میں خود ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تم شک کرتے ہو, تم الزامات لگاتے ہو, تم جو کچھ کرتے ہو کرو. یعنی کفار مکہ نے اس قرآن کا, اس کلام کا انکار کیا. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کے رسول نے خود گھڑ کے لا لیا ہے, یہ کسی اور سے سن کر لے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تم کچھ بھی الزامات لگاؤ, تم کچھ بھی کہو, اس کا انداز, اس کا اعجاز, اس کا انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کو کیوں معجزہ کہا گیا, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے جو قرآن کے جو الفاظ ہیں, اس کے جو خبریں ہیں, ایز اٹ از, ہر دور میں اس کے معجزات ثابت ہو رہے ہیں. جو پہلے کے لوگ تھے وہ ہو سکتا ہے اس لحاظ سے اس کو نہ سمجھ سکتے, ان کے سامنے کچھ اور معجزات تھے. آج ہمارے سامنے اس قرآن کے, اس کتاب کے کچھ اور معجزات ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت ہے متقین کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی اس کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا, بلکہ صرف کچھ لوگ ہی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں. تو اس میں جو غیب پر ایمان لانا, جو بھی غیب پر ایمان لاتا ہے تو اس کو مدد بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, غیب سے مدد آتی ہے. یعنی غیب پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا کیا ہے. قلب یعنی دل وہ حصہ ہے ایمان کے لیے, جہاں پر ایمان, مومن کا ایمان وہاں پر جمع رہتا ہے. نماز قائم کرنا بدن کا حصہ ہے, اور مال کا حصہ ظاہری طور پر ہے جو ایمان کو ہمارے ثابت کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کے قلب نے تصدیق کرنا چاہیے, آپ کے جوارح نے عمل کرنا چاہیے, اور آپ کی زبان نے اقرار کرنا چاہیے. تو اسی لیے ایمان کی جو تعریف بتائی گئی ہے کہ تصدیق بالقلب, اقرار باللسان, وہ عمل بالجوارح, یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے نماز قائم کرنا ہوگا, اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. وہی لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر وہ بالآخرت ہم یوقنون, یقین جو ہے اعلیٰ درجات ہے علم کا. علم کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یقین ہوتا ہے, کہ آپ کے دل میں وہ بات راسخ ہو جائے, آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے. تو تمام نماز بھی کیسے قائم کرنا ہے, یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو تمام اس کے ظاہری ارکان کو ادا کیا جائے, باطن کا ارادہ ہو, یعنی دل سے ارادہ ہو, اس کے واجبات پورے کیے جائیں, اس کی شروط کو پورا کیا جائے, اس کی روح کو محسوس کیا جائے. یعنی نماز پڑھنے کے دوران آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہیں. تو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف قرآن ہے, اور اللہ کا تقویٰ, اور یہ خواہشات, اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ خواہشات پر کنٹرول کرنے والے بنے. خواہشات کو ترک کر کے ہی تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے, یا ہدایت حاصل ہو سکتی ہے. پھر قرآن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے, جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 6 سے ترجمہ. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں, حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں, اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے, اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں, مگر انہیں شعور نہیں ہے. اب یہاں پر کافروں کی اور منافقوں کی بات کی گئی ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں صرف دو آیات ہیں جس میں کافروں کی بات کی گئی ہے، جبکہ 13 آیت ہیں جس میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی بات پتہ چلتی ہے کہ منافقوں کا خطرہ کافروں سے زیادہ ہے، یا مسلمانوں کے لیے جو خطرے کی بات ہو سکتی ہے وہ منافقوں سے زیادہ ہے بنسبت کافروں کے، کیونکہ منافق مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے منافقین کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور ان کے دلوں کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دل کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور دل کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو تب تک آپ کوئی کام کر نہیں سکتے۔ اسی لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں اور جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسفنج کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا وہ بات دل پر آ گئی، تو ذرا ذرا سی بات پر دل کو ایک دوسرے سے جلن حسد میں مبتلا کر لینا، بدگمان ہو جانا، یہ مومن کا کام نہیں ہوتا۔ جیسے ہی کوئی دل میں برائی آئے، مومن کو چاہیے کہ جیسے ہی دل میں کوئی برائی آئے، کوئی بدگمانی آئے، وہ فوراً اس کو جھٹکتا رہے۔ دل میں اور دماغ میں اگر برے خیالات آ رہے ہوں اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیں، تاکہ اگر یہ برے خیالات دل میں اور دماغ میں پلتے رہیں گے تو پھر وہ انسان کو ویسا ہی بنا دیں گے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ جیسا ظاہر ہوتا ہے ویسا ہی اس کا باطن بھی ہوتا ہے، یا جو اس کا باطن ہوتا ہے ویسا ہی ظاہر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کے تعلق سے دلوں میں بدگمانی نہ رکھیں، کیونکہ یہ منافقین کا کام ہے۔ پھر منافقین کی سب سے بڑی یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، جو مذموم صفت کی، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایکچولی وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اسی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شعور کا ہونا ضروری ہے، علم اور شعور ضروری ہے، کیونکہ منافقین لا علم ہے، شعور نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ایک انتہائی مذموم صفت ہے۔ اور جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں آپ نے بتائیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک چوتھی صفت جو دوسری حدیثوں میں پتہ چلتی ہے کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یعنی زبان درازی کرے یا بدتمیزی کرے۔ تو اسی لیے ہم کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، اور اسی لیے جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا، یعنی تمام خرابیوں کی جڑ۔ جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کے دو منہ ہوتے ہیں، یعنی جب وہ ایک پارٹی سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے فیور کی بات کرتے ہیں، جب دوسری پارٹی سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے فیور کی بات کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کبھی مومن جو ہے وہ دو منہ والا نہیں ہوتا، جو اس کی زبان پر ہوتا ہے وہ اس کے دل میں بھی ہوتا ہے۔ اور اچھا اخلاق اور اچھی خوبی اور یہ منافقت کسی ایک پرسن میں پائی نہیں جا سکتی، یعنی وہ منافق ہی ہوگا جس کے اندر پھر اچھا اخلاق بھی نہیں ہوگا اور اس کے اندر یہ برائی بھی پائی جائے گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب منافقت انسان کے اندر آتی ہے تو پھر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے کام کرتا ہے، اپنی ہی امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کے کام کرتا ہے۔ تو ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں، اور ہم بہت بڑے لیول پر نہ جائیں، ہم اپنے اطراف میں ہی غور و فکر کر لیں کہ اللہ نہ کرے کہ کیا ہمارے ذریعے سے ہمارے خاندان میں کہیں انتشار تو نہیں پھیل رہا، کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ دو میاں بیوی کو جدا کرنے والے بن رہے ہوں، دو میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان کے تعلقات کو کہیں ہم نے خراب تو نہیں کر دیا، بیچ میں جدائی تو نہیں ڈلوا دی، یا دو خاندان والے ہیں، ان خاندانوں میں کہیں ہم نے اس طرح سے بات کر کے، یا ادھر کی بات ادھر کر کے اور ادھر کی بات ادھر کر کے دونوں میں برائی اور بدگمانی تو نہیں پیدا کر دی، یا جھگڑا تو نہیں کروا دیا۔ تو ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خواتین ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا زیادہ تر انٹرسٹ انہی باتوں میں ہوتا ہے، جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں یا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور ابھی تو یہ بہت زیادہ فساد بڑھ گیا ہے، ہسبینڈ وائف میں جدائی ڈلوا دینا، اور اسپیشلی جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ سسرال والوں کی طرف سے کام ہوتا ہے اور بعض اوقات میکی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لڑکیوں کی مائیں ہی یہ کام کر لیتی کہ دو لوگوں میں جدائی ڈال دیتی ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اکیلے میں جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جو منافق ہوتا ہے ایکچولی یہ جھگڑا کروانے والا ہوتا ہے، منافق دو لوگوں کو لڑوانے والا ہوتا ہے، منافق امن و امان، جو امن و امان ہوتا ہے زمین کا، اس کو تہ و بالا کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کا جو امن و امان ہے اس کو تہس نہس کر دینا، اس کو ڈسٹرب کر دینا۔ تو یہ بڑے لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے کچھ منافق ہوتے ہیں، اور کچھ منافقین لوکل ہوتے ہیں، نیشنل لیول کے ہوتے ہیں، جو گھروں میں، خاندانوں میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں، جو خاندانوں کے امن و امان کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اصلاح کرنے والے بنیں، نہ کہ فساد کرنے والے بنیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 17 سے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقین وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر دو قسم کے منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ منافق ہے جن کا پورا ہی سب کچھ ختم ہو گیا، یعنی انہوں نے خیر کچھ حاصل کرنا ہی نہیں چاہیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے تو انہوں نے اپنے کان ہی بند کر لیے، لہٰذا اب ان کے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ دوسرے قسم کے جو منافق ہیں، جن جو ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو ڈاواڈول ہیں، جو کبھی ادھر بھی جھک جاتے ہیں، کبھی ادھر بھی جھک جاتے ہیں، جن کے دل میں کچھ تھوڑی بہت باقی ہے رمق ہدایت حاصل کرنے کی، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ چھوڑ دیا ہے کھلا۔ یہ وہ منافق ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اسلام پر تو اس وقت تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مشکل وقت ہٹ جاتا ہے اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو بھی پوری طرح سے ختم کر دیتا، ان کے بھی دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا، لیکن چونکہ ان کے اندر کچھ باقی ہے طلب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا شاید یہ بھٹکنے سے واپس پلٹ آئیں اور توبہ کر لیں اور صحیح مسلمان بن جائیں۔ اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی یہاں پر ہمارے لیے جو اس میں پیغام ہے، اور ہم اس آیت کو کس طرح سے لیں اپنے اوپر، کہ اللہ نہ کرے اس راہ میں جب ہم دین کی راہ پر چلتے ہیں، جب ہم بطور مسلمان، بحیثیت مسلمان کے جب ہم لوگوں سے فیس کرتے ہیں معاملات، یا کوئی حالت جب ایسے آتے ہیں تو بحیثیت مسلمان کے ہم کو بعض وقت ہو سکتا ہے بلیم کیا جا رہا ہو، بعض وقت ہو سکتا ہے ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہوں، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اب جہاں پر بھی مسلمان جاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آزمائش سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات جاب چلی جاتی ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، بعض اوقات کچھ اور آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو داڑھی ہے، بعض اوقات آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے کیونکہ آپ باپردہ ایک مسلمان خاتون ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلم آپ کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے وقت میں اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ داڑھی اور یہ مسلمان ہونا میرے لیے نقصان کا باعث ہو رہا ہے، سب نکال کر پھینک دو، یہ پردہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں، نکال کر پھینک دیا جائے، تو نہیں، یہ کام تو منافقین کا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا وہ دبک جاتے، اپنے گھروں میں چلے جاتے، واپس چلے جاتے، جنگ و جدال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی مشکل یا کوئی پین اٹھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن جو مومن تھے وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اصل میں، جب مشکلات آتی ہیں یا بلائیں آتی ہیں یا کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو ایسے وقت مومن اور منافق پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں کہ اللہ نہ کرے جب اسلام کی راہ میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی۔ تو ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایسے وقت میں پیچھے ہٹنا، شکایتیں کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو ہم خود اپنا جائزہ لیں، اور اسی لیے ہمیں دعا ملتی ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، بے شک آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا تو ہی ہے اور جو سینے میں جو چھپے ہوئے ہیں راز اس کو بھی جاننے والا تو ہی ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں آ گئی ہیں جو انسان کو منافقت کی طرف لے جاتی ہیں، جس سے بچنے کے لیے دعا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا اپنے دل کو ہم صاف رکھنے کی کوشش کریں، بدگمان نہ ہوں، کسی کے بیچ لڑائی نہ ڈلوائیں بلکہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے رویے سے، اپنے لہجے سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں تاکہ ہم دین کے داعی بن سکیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں سے آیت نمبر 21 سے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ یونیورسل میسج دیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو، عالم، تمام دنیا کے لوگوں کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا، بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو اور ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی تم جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منقرین حق کے لیے۔ اب یہاں پر جو میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ رب کی عبادت کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، یعنی ایک رب کی عبادت کے فائدے، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون، تو یہاں پر تقوی دراصل بچنے کے معنی میں ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ بہت دفعہ آیا ہے، یہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے، یہ لفظ تتقون۔ یہ تقوی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اپنی خواہشات کو روکنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اور کیوں کنٹرول کرنا خواہشات کو، اور کیوں اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بنانا تاکہ ہم آخرت میں آگ سے بچ جائیں، اور یہ کام ہم کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مہیا کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بھی کرنا ہے تقوی۔ تو ایکچوئل تقوی کے معنی بچنے کے آتے ہیں، اور یہ اس کا جو روٹ ہے واو قاف یا ہے، اور اسی بنا پر لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو واو اور یا دونوں ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف علت ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، بس صرف قاف زیر قی آتا ہے، قی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اور اسی سے آپ عربی زبان کی بلاغت کا اندازہ لگائیے کہ عربی زبان کا ہر لفظ اپنی جگہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، ہم ترجمہ میں وہ بلاغت، وہ احساس کو پیدا کر ہی نہیں سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں جو برکت ہے۔ اور اسی بنا پر تو آپ لوگ ہو سکتا ہے جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلے اس کتاب کا ترجمہ تقریباً، آپ یقین جانے کے، تقریباً 1100 سال تک تقریباً اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کا ترجمہ کیا۔ اور کیوں ترجمہ کیا؟ کیونکہ اب قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت، یہ دین اسلام کی دعوت بہت جگہ پھیل چکی تھی، ہر کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا، یا ہر کوئی اس درجے کا نہیں ہو سکتا عالم کہ وہ قرآن کی گرامر کو سمجھ سکے، عربی کو بالکل عربوں کی طرح سمجھ سکے، عربی زبان کی طرح، اپنی مدر ٹنگ کی طرح سمجھ سکے۔ ہم سب جانتے ہیں ہم لوگ نان عربس ہیں، اور عربی پر اتنا عبور چند لوگوں کو تو حاصل ہو سکتا ہے جو انٹلیکچوئل ہیں یا جو بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے 9-9 سال ماشاءاللہ مدرسوں میں اپنی زندگی گزاری ہے اور عربی سیکھی ہے، لیکن ہم جیسے عام لوگ یا اور بھی عوام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ عربی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو لہٰذا اس لیے وہ قرآن سے دور ہو گئے تھے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ نے چاہا کہ وہ لوگ قرآن سے قریب ہوں، اللہ کے کلام سے قریب ہوں، اسی لیے انہوں نے اس کا فرسٹ ٹائم اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی زبان میں، اور اس وقت ان کے اوپر بہت فتوے لگے۔ بہت زیادہ مخالفت ہوئی کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا ترجمہ ہوا. اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ آج ہم اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, انگلش میں بھی اویلیبل ہے, بلکہ تقریباً صرف سعودی عرب نے ہی 40 زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے قرآن کو, صرف سعودی عرب نے, اور باقی ممالک کے لوگوں نے تو اور کس نے کون کون سی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے واللہ اعلم, لیکن صرف سعودی عرب میں 40 زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے قرآن کو, تاکہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عبادت کی دعوت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی نے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, اور عبادت کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کتاب میں تم شک کرتے ہو تو تم اس جیسی ایک آیت یا اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے سے قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا, اور آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا, اور آئندہ قیامت تک بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور تم نہیں لا سکتے. بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی لیکن کوئی نہیں کر سکا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد کے دور میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے طور پہ کوششیں کی, لیکن وہ سب کی سب اپنی جگہ دم توڑ گئیں ساری کوششیں, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے جیسا کوئی لا ہی نہیں سکتا, اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں لا سکتا. تو لہٰذا پھر تم کو اس پر یقین کر لینا چاہیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب پر ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے, اور یہ کتاب سے ہمیں پھر فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگ سے بچ سکتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو پاکیزہ بیویوں کی بات کی گئی ہے, تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں نیک زوج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے. سبحان اللہ, واقعی میں اگر شوہر ہے اور ان کو بیوی نیک ملی ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے, اور اگر بیوی ہے ان کو ہسبینڈ نیک ملے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. تو دنیا میں یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. اور ویسے بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الدنیا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے, اس میں سب سے بہترین چیز جو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ نیک بیوی ہے. اگر کسی کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو سمجھے وہ بہت خوش قسمت ہے. تو وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے, نیک زوج ہوں گے. اور اس سے ہمیں یہ ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اپنے عمل درست کر لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, ہم اس پر عمل کریں, تو یقین جانیے کہ ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 26. ہاں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. وہ گمراہی میں انہیں کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اب یہاں پر مثال کی بات ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں, ہم سب جانتے ہیں, جیسے مکڑی کی مثال ہے, چیونٹی کی مثال ہے. تو جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھلا یہ کیسے اللہ کا کلام ہے جس میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں, یہ انسیکٹس کی مثالیں دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہی مثالوں سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے, لیکن جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں, جو شک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو الٹا اس سے مزید شک پیدا ہوتا ہے. ایمان دراصل مومن میں فراست پیدا کر دیتا ہے, اور اس بنا پر وہ حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پا لیتا ہے. یعنی ایمان ہی کی وجہ سے مومن میں فراست پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ حق کو حق جان لیتا ہے اور باطل کو باطل سمجھتا ہے. اسی لیے پھر وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ کو اپناتا ہے. فاسق کا لفظ آیا ہے یہاں پر کہ فاسق کون ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ فاسقین، یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو خوارج تھے، جو اس زمانے میں خوارج کا خروج ہوا تھا، جو خوارج نکلے تھے انہیں فاسق کہا گیا ہے، جو قرآن سے یا قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے تھے. اور ویسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فاسق یہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو برداشت نہیں کرتے بلکہ اسے کراس کر جاتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. یا فاسق وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں یا رشتوں کو کاٹتے ہیں، وہ لوگ بھی فاسق ہیں. تو بہت ساری اس کی ڈیفینیشن آئی ہے، لیکن اسپیشلی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ خوارج کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا جو کہ فاسق تھے، اور یہ ایکچولی ایک گروپ نکلا تھا خوارج کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم اپنا ہر معاملہ قرآن سے حل کریں گے، حدیث ہمیں نہیں چاہیے. اور یہ اور بھی بہت ساری گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئی. ان لوگوں نے بعد میں یہ بھی کہا، کچھ لوگ اس میں سے دو گروپ میں بٹ گئے تھے، ایک ایکسٹریم کی طرف چلا گیا، دوسرے ایکسٹریم کی طرف چلا گیا. ایک نے کہا کہ بس ایمان لانے کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو دوسری طرف دوسرے گروپ نے کہا کہ آپ نے جب ایمان لا لیا تو آپ کو ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کتنے بھی گناہ کریں. اور ایک گروپ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، بس ایک بار آپ نے جب گناہ کر لیا تو آپ کا ایمان اب ختم ہو گیا، اب دوبارہ سے آپ مومن نہیں بن سکتے. تو لہٰذا اس طرح کے کنفیوژنس خود ان لوگوں کے درمیان ہوئے، اور وہ یہ لوگ اپنے آپ اپنی موت ہی مر گئے، بعد میں ان کا خاتمہ بھی ہو گیا. لیکن کچھ لوگ باقی رہے جو کہ انہوں نے کچھ اور چیزوں کو ڈائیورٹ کر کے اسلام میں داخل کر دیا. تو یہ خوارج تھے جن کو فاسق کہا گیا. آگے دیکھیے، یہ فاسق ہیں جو کیا کرتے ہیں، الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يؤصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. یہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے یا تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فاسق وعدہ توڑنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدہ کرتے ہیں یا ویسے ہی وعدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں. رشتوں کو کاٹتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہاں پر مین تین چیزیں بتائی گئی ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کیا کمی کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں، یا ہم رشتوں کو کاٹنے والے تو نہیں بن رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا یا رشتوں کو کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور تیسری بات، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی زمین کے امن و امان کو بگاڑتے ہیں یا بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ سب سے پہلی بات تو ہم پہلے دیکھیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ اگر وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک عملی پہلو ہے یہاں پر، کہ ہم کوشش کریں کہ وہ رشتے دار جن سے ہم نے ہو سکتا ہے بہت دن سے بات نہ کی ہو تو ان سے ہم ملاقات کریں، یا کم از کم فون پر ہم ان سے گفتگو کریں. تو ہم خود کا محاسبہ کریں کہ میں کتنی اچھی ہوں، میں کتنی بری ہوں. خود کو بدلیں گے تو سب حالات بھی بدلیں گے. رشتے داری نبھانا خود بھی سیکھنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں بتانا ہے. اپنے بڑوں کی خدمت کا جذبہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جب ہم دوسروں کی خدمت کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری خدمت کریں گے. پھر ہمارا لہجہ، ہمارا رویہ ایسا ہو جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات مضبوط ہو، نہ کہ قطع تعلقی ہو. یعنی آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اچھا ہو، اور خدمت ہی سے عظمت ملتی ہے. تو رشتے داروں کے لیے ہم اپنے دلوں کو کشادہ کریں، درگزر سے کام لیں اور صلہ رحمی کریں، رشتوں کو نہ توڑیں۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور جو خونریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو کس بنا پر فضیلت دی گئی؟ ان کو علم دیا گیا تھا۔ ایک اور بات ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے، علم کی بات آئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا علم۔ تو ان علماء کرام کہتے ہیں کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرو، ان کی قدر جانو اور ان کا ادب کرو۔ یعنی اگر آپ اہل علم کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ ایک اور بات ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ اپنے نفس کو ضائع نہ کرو، مسائل میں جدال نہ کیا جائے، جو مسائل نامعلوم ہو ان پر خاموشی اختیار کی جائے۔ جیسے کہ یہاں فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہا ہے، کیوں انسان کی تخلیق کر رہا ہے، یہ تو فساد ہی برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ہم بلا وجہ جو باتوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے یا جو مسائل کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں ان مسائل پر ہم ڈسکس نہ کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ خود سوچیں کہ وہ کون سی زمین ہے اور وہ کون سا آسمان ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اندھیرے کمروں میں یا تنہائی میں، جن کے ہو سکتا ہے فنگر ٹپ سے وہ کسی بھی ویب سائٹ پر اس کو کلک کر دیں، لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ تنہا بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم بچپن سے اپنے دل میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی یہ بات بٹھا دیں کہ چاہے کوئی بھی جگہ ہو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے بھید سے، اس کے راز سے بھی واقف ہے، تو وہ ہمارے اعمال سے نہیں واقف ہوگا۔ تو لہٰذا ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، ہمارے اوپر دو فرشتے ہیں جو ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن بار بار پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارا رب وہ کتنا باخبر ہے، وہ العلیم ہے، وہ الخبیر ہے، وہ تمام باتوں کو جانتا ہے، تو ہم اس سے بھلا کیسے چھپا سکتے ہیں کوئی بات۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی عمل کرے تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کے علم میں ساری باتیں ہیں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں وہ قصہ بتایا جا رہا ہے جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، کہ جس میں ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ تب شیطان نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں ہر طرح سے بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. اب وہ بھی آدم علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا. ہمیں پورا واقعہ تو نہیں بتایا جاتا لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک درخت تھا اور اس درخت کا نہ کوئی نام بتایا گیا اور نہ ہی اس کے پھل کا نام کا ذکر کیا گیا ہے, تو ہمیں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا ہے. بس کوئی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا اس وقت ان کو آزمانے کے لیے بتا دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بفراغت کھاؤ پیو اور گھومو, لیکن انہوں نے شیطان نے کیا کیا کہ ان دونوں کو اسی درخت کی طرف راغب کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, بہلا پھسلا کر اپنا کام نکلوانا. تو شیطان کبھی بھی آپ کی طرف سیدھے راستے سے نہیں آتا ہے. شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے چند ایک کو چھوڑ کر ان کا کیا حال ہے, کس طرح سے شیطان نے آج ہماری نوجوان نسل کو بہلا پھسلا کر کس طرح سے راہ راست سے گمراہ کر دیا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں جو رپورٹس ہمیں ملتی ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن سے دوری ہماری یہی آج کی نسل کر رہی ہے. یعنی سب سے زیادہ دوری جو اختیار کی جا رہی ہے قرآن سے, یہی قرآن کو اپنی مرضی کے حساب سے پیش کرنا. اور ایسے ان کو ایسے علماء بھی مل گئے ہیں, علماء سو, جو قرآن کو ان کی مرضی کے لحاظ سے پیش کر کے دکھا رہے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو سب کچھ وہی ہے قرآن میں, جیسی تمہاری مرضی ہے وہی قرآن میں موجود ہے, جس طرح سے تم قرآن کی تشریح کرنا چاہتے ہو ویسی تشریح قرآن کی ہے. تو یہ کیا ہوا کہ شیطان نے اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال دیا. یعنی جو خواہشات کی پیروی ہے اس کو پھر قرآن کی تشریح کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے, یعنی اپنے حساب سے قرآن کی منمانی تاویل اور منمانی تفسیر. اور اسی بنا پر آج آپ دیکھیں کہ خیر کا کام کم ہوتا ہے یا خیر کو کرنے والے بہت کم ہیں اور گمراہی کی طرف لے کر جانے والے بہت ہیں. آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا کیا حال ہے, کہاں ہم وقت گزار رہے ہیں, یا شیطان نے ان کو کہاں پر اور کس جگہ پر انوالو کر دیا ہے. کنسٹرکٹیو کاموں کی بجائے ہمارے بچے یا ہماری نوجوان نسل ڈسٹرکٹیو کاموں کی طرف زیادہ دھیان دے رہی ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے کہ ہماری یہ نسل, ہماری یہ آنے والی مستقبل کی جو معمار ہیں ہماری نسلیں, ان کو ہم صحیح رخ پر لے جائیں, تو اس کے لیے پھر ہم کو ان کے لیے ویسے کچھ نہ کچھ ان کے پاس اس کو بدل دینا پڑے گا. کوئی ایسی چیز, ایسا لائے ہے عمل, کوئی ایسا پلان ہم کو ان کو دینا پڑے گا جس پر وہ چل کر اپنی یہ دنیا کی زندگی بھی سنوار سکیں اور آخرت بھی سنوار سکیں انشاءاللہ. ورنہ شیطان تو ہر خوبصورت چیز کو, ہر بری چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی, اور یہ دعا وہی دعا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو ان آیت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی پر مایوس نہ ہوا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے. اللہ تعالیٰ فوراً مہربان بھی ہو جاتا ہے, جیسے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف بھی فرما دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ غلطی کر کے اس پر ڈٹے رہنا یا اڑے رہنا یا مایوس ہو جانا یہ مومن کا کام نہیں ہے, بلکہ مومن کیا کرتا ہے, وہ اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے اپنی غلطی کو, اور اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ پھر وہ غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں معاف فرما دیا. لیکن کیا کہا گیا کہ تم لوگ زمین میں اتر جاؤ اور کچھ وقت کے, کچھ مدت کے لیے تمہارے لیے وہاں پر جائے پناہ ہے, اس کے بعد تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. تو یہ مدت دراصل وہی مدت ہے جو آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک کی ہے. اب اتنی وقت تک, اتنی مہلت تک اللہ تعالیٰ نے بندوں کو زمین پر رکھا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ واپس بلائے گا جب قیامت قائم ہوگی. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو توبہ, ہم سب جانتے ہیں کہ توبہ کے لیے ضروری شرائط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, جو کچھ کیا اس پر ندامت اور شرمندگی ہو, اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور اپنے عمل سے بھی دکھایا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو زمین پر, یعنی ان لوگوں کو بھیج دیا زمین پر, اور کہا کہ جو بھی میری طرف سے ہدایت آئیں گے, یعنی جو بھی رسول آئیں گے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی اس پر ایمان لانا تمہاری ذمہ داری ہوگی. اب یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا مضمون شروع ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سورے میں مین بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان کے وہ کام بتائے گئے ہیں جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے تھے. آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون. اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھ ہی سے تم ڈرو. یہاں پر خاص طور سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. بنی اسرائیل, اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرائیل اسرا بندے کو کہتے ہیں, ایل اللہ کو کہا جاتا تھا اس وقت ان کی زبان میں, عبرانی زبان میں, تو یعنی اللہ کا بندہ. جیسے کہ ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ, جو نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو, تو جیسے عبداللہ ہے ہمارے یہاں پر, ایسے ان کے یہاں پر اسرائیل تھا. اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. ایکچوئل نام یعقوب علیہ السلام کا یعقوب تھا, لیکن یہ لقب پڑ گیا تھا. اسی بنا پر تمام جو یہودی لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے, یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یہاں ان کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو میری نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھی, اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. بنی اسرائیل کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور من مانے فتوے دینے لگے, یا جو لوگوں کو مطلوب تھے وہ فتوے دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بے جا تاویلات کی, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے عام لوگوں سے چھپائے رکھا اور خود اس کو خود ہی پڑھتے اور اپنے حساب سے فتوے دیتے تھے. چونکہ جب عام لوگ اس سے ناواقف تھے تو عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں, اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کر ڈالی, ٹیکسٹ میں بھی اور اس کی ایکسپلینیشن میں بھی, اس کی تفسیر میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انہوں نے جو کام لینا تھا وہ کام نہیں لیا, بلکہ اپنے من مانے فیصلے کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دینا, یا رشوت لینا, یا رشوت لے کر فتوے دینا. سود کو انہوں نے حلال کر لیا تھا اور حلال کو حرام, حرام کو حلال کر لیا تھا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ کتاب سے ناواقف ہوتے ہیں اور چند لوگ کتاب پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں, تو پھر جو دل چاہتا ہے ان کا وہ اس کی تشریح کرتے ہیں, کیونکہ عوام کتاب سے ناواقف ہوتے ہیں. اگر عوام کو خود خبر ہو کہ کتاب میں کیا لکھا ہے تو بھلا کوئی ان کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے, تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء کرام کے لیے آسان کیا. الحمدللہ قرآن ایک ایسا کلام ہے, ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہر ایک مستفید ہو سکتا ہے, ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک عام شخص بھی, ایک دیہاتی ان پڑھ بھی جو پڑھا لکھا نہ ہو, ایک پڑھا لکھا انٹلیکچوئل شخص بھی, ایک شہر والا پرسن بھی اور ایک دیہات والا پرسن بھی, چھوٹے بچے بھی اور بڑے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں دریا کی سی روانی بھی ہے اس قرآن میں, اس کتاب میں. اس میں جو لوگ وہ ذوق رکھتے ہیں, جو اور زیادہ کیپیسٹی رکھتے ہیں, جن کا اور بہتر دماغ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اس میں سامان مہیا کر رکھا ہے. یہ عقل والوں کو بھی اپیل کرتی ہے, یہ عام لوگوں کو بھی اپیل کرتی ہے, یہ کتاب سب کے لیے فائدہ مند ہے. تو لہٰذا کتاب کو جب آپ عام لوگوں سے دور رکھتے ہیں اور کتاب کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے, تو پھر چند لوگ اس پر اپنی اجارہ داری جما لیتے ہیں اور پھر وہ جو چاہے اس کتاب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو لہٰذا کتاب سبھی کو پڑھنا چاہیے, یعنی جو اس کی بیسک نالج ہے کتاب کی وہ ہر ایک کو ہونا چاہیے, ورنہ کچھ لوگ اس کو پھر گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 43, دیکھیں 43 اور 44. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز قائم کرو، زکات دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ، جو کوئی تم میں سے پانچ مرتبہ نہائیں، اس کے دروازے کے سامنے نہر بہتی اور وہ پانچ دفعہ اس میں نہائیں، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، تو کہا کہ ایسی پانچ نمازوں کا حال ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے، ان کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہوں گی؟ کہ وہ نماز کے پابند ہوں گے۔ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے، نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ نماز کے ایک نہیں کئی سارے فائدے ہیں، دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کے فائدے ہیں۔ اور زکوٰۃ، یہ ایکچولی مال کی زکوٰۃ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے ادا کیا جائے، اور یہ فرض ہے، صدقہ ہے۔ اور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، رکو کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو جو لوگ نماز پڑھیں با جماعت نماز، ان کے ساتھ تم بھی نماز کی پابندی کرو، یا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو فرما بردار ہیں ان کے ساتھ تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ اور یہاں سب سے جو ورسٹ بات کی گئی کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی بھلا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوئی؟ کہ دوسروں کے لیے تو دیگر نصیحت، خود میاں فضیحت والا معاملہ ہے۔ فارسی کا مشہور جملہ ہے کہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے اور خود جو چاہے وہ کرو۔ تو یہ بات سے ہمیں روکا گیا ہے کہ مومن جو زبان سے کہتا ہے وہی اس کے عمل سے بھی وہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہودیوں کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ لوگ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے یا فتوے دیتے تھے اور خود اس سے بری ذمہ ہوتے تھے، دوسروں کو حرام سے بچنے کی تاکید کرتے تھے، خود حرام کھا لیتے تھے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے بھلا۔ تو عقل عربی زبان میں ایکچولی کسی روپ سے ٹائی کرنا اس کو کہتے ہیں، اور اونٹ کو بھی جب رسی سے باندھا جاتا ہے اس کے لیے بھی عقال کا ہی لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی عقل مند کس کو کہتے کہ یو کنٹرول یور ایموشن، یعنی آپ اپنے جذبات کو قابو کرنے والے بنے، یہ ایکچولی وہی شخص عقل مند ہوتا ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کی مدد لاتی ہے، مشکل ٹاسک ہے لیکن متقین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جو متقین لوگ ہوں گے ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے۔ پھر صبر اور نماز سے مدد لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پر جب کوئی خدا نخواستہ مصیبت آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ نماز چھوٹتی ہے نا۔ یعنی جیسے کسی کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو فرض نماز ہے اس کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ نفل نماز تو بہت دور کی بات ہے کہ نفل ایکسٹرا نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، وہ بہت دور کی بات ہے۔ جو فرض ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو نماز چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ نماز، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نماز اور صبر سے مدد لو۔ تو صبر، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اور نماز آپ کو مدد دے گی اس کو کنٹرول کرنے میں۔ تو یہ چیز ہے اصل میں کہ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے اور متقین کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ پھر صلات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور صبر کبھی کبھی کے لیے ہے۔ یعنی نماز تو آپ کو روزانہ ہی پڑھنا ہے، لیکن صبر آپ کو روز کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کبھی جب حالات آئیں گے جب ہی آپ کو کرنا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ اب یہاں جو ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں قرآن میں، یہ سٹوریز اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اور اس وقت وہ فرعون وہاں پر ظلم کر رہا تھا اور وہ بادشاہ تھا، تو یہاں پر یہ سٹوری کے ذریعے سے ہم کو یہ واقعہ بتا کر ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیسے فرعون ان کو تنگ کرتا تھا، کیسے فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور کیسے فرعون نے ان کے لیے زندگی مشکل کر دی تھی۔ ایک اور اصول ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ سرکشی اور طغیانی یا ظلم، اس کا نتیجہ زوال نعمت ہے یا بادشاہت چھن جانا ہے۔ یعنی جو شخص بھی کبھی ظلم کرے گا یا دوسروں پر سختی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے اس کی بادشاہت، اس پر جو اس کو جو نعمتیں دی گئیں وہ چھین لے گا۔ تو یہاں پر قصے کا جو مقصد ہے اصل میں سبق حاصل کرنا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک لانگ ہسٹری ہے، اس کی طرف یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے، اور یہ قصہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ انٹرٹین کرنا ہو، بلکہ یہ قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے قرآن کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں، بلکہ ان واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں جو بات بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو راستہ تو بنا دیا تھا، لیکن ایفرٹ انہیں خود کرنی تھی، چلنا انہیں خود تھا، تو اس سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کام انسان کو خود ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا۔ بس ہم امت مسلمہ کا آج یہی حال ہو گیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جو کرنا ہے کرو، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو مسئلے حل ہو جائیں گے، اور توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نہیں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف دعا کر لیں اور بیٹھ جائیں، بلکہ ایفرٹ آپ ہی کو کرنی ہوگی، آپ ہی کو سارا کام کرنا ہوگا، تبھی وہ کام ممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بتاتا ہے، لیکن محنت آپ کو خود کرنی ہے۔ اس لیے آگے جو بتایا گیا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اور اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے رب نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے شریک کر لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ اہل کتاب تھے، لیکن کیوں ان کے اندر یہ خرابی درائی؟ ایک تو وہ غلامی میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ دوسری بات، جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ساری برائیاں آ جاتی ہیں، صبر کی کمی ہو جاتی ہے ان کے اندر، تھوڑ دلے بن جاتے ہیں، دنیاوی فائدوں پر ان کی نظریں ہوتی ہیں، اور محنت اور مشقت والے کام وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ساری خرابیاں بنی اسرائیل میں آ گئی تھیں، اور وہ دھیرے دھیرے خرابیاں اتنی بڑھتی چلی گئی کہ یہاں تک کہ انہوں نے دوسرے قوموں کی دیکھا دیکھی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس پر بھی تمہیں معاف کیا، اور حالانکہ ہم نے تم کو اس سے پہلے فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرقان عطا کی، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کسوٹی فراہم کرنا جو بھلائی اور برائی میں تمیز کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اس کی بھی سیم یہی صفات، یہی کوالٹیز تھی جو قرآن کی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کتابیں بھیجتا رہا تاکہ وہ ہدایت حاصل کرتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مہلت بھی دی کہ وہ کتاب سن کر اگر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، امن و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ ہی پر ظلم کیا۔ اب یہاں پر ان کو اپنی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی تھی، کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یعنی جب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے جب تک ایمان نہیں لائیں گے، کہا جاتا ہے کہ ایک بجلی کی کڑک ہوئی اور ان سب کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد یعنی اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ بنی اسرائیل ہر کام کے لیے شرط لگاتے تھے، یعنی اپنے نبی کو بھی وہ ستاتے تھے، اور ہر معاملے میں جب بھی ان کو کوئی بات کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ پہلے شرط پیش کرتے کہ ہمارے لیے یہ کام کرو تو ہم وہ کریں گے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھو آپ بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پہلے ہم سے وعدہ کریں کہ آپ وہ فلاں ہم کو چیز دلا دیں گے، فلاں کھلونا دلا دیں گے، تب ہم یہ کام کریں گے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ وہ ہر بات میں شرط لگاتے تھے۔ 6 لاکھ کا یہ قافلہ تھا، یعنی تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، آپ سوچے معمولی بات ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا گیا، 6 لاکھ لوگ میدان میں تھے اور ان کے اوپر سایہ کیا گیا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر یہ بنی اسرائیل کا پرانا مرض تھا کہ وہ ڈیمانڈنگ ہمیشہ ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کو ایک ایسی چیز وہاں کھانے کے لیے دی، اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بھی، کہ من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا۔ من ایک میٹھی چیز تھی، یعنی یہ 2 گفٹس تھے ان کے لیے، ویٹ اور گرین جیسی کوئی چیز تھی، یعنی جس میں تھوڑا سا جو میٹھا ہوتا تھا جس میں کاربوہائیڈریٹ تھا، اور دوسرے وٹامن اور پروٹین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلوہ ان کے لیے نازل کیا، ایک برڈ تھا کہ خود ہی اس کو کیچ کرو اور خود کک کرو اور کھاؤ، اور یہ پیور غذا تھی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو یہ بات یہ پاک غذا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل عطا کی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ جب جس قوم کو اتنی ساری چیزیں ملی ہوں، بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے، اور وہ قوم کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو جس بستی میں داخل ہونا تھا اور جن بستیوں پر ان کے کسی اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آجزی کے ساتھ جانا اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا اور استغفار کرتے ہوئے جانا۔ تو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں لفظ آئے کہ حتتن، کہا گیا کہ وَقُولُ حتتن نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ حتتن کے معنی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ معاف کر دے اے رب، یا پھر کچھ اور بھی اس کے معنی کچھ الگ الگ لوگوں نے بتائے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ الٹا سیرین کے بل گئے، یعنی جھکنے کی بجائے الٹا کمر کے بل گئے، اور حتتن کو ان لوگوں نے ہنتتن کر دیا تھا، یعنی کچھ لفظ چینج کر دیا، اور یہ ہمیشہ کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اپنی ٹنگ کو ٹویسٹ کرتے تھے تاکہ اس کا مطلب کچھ اور نکلے، بظاہر سامنے والے کو کچھ اور بتانا چاہتے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ رائینا، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہم نے سنا نہیں دوبارہ بات بتا دیجیے، لیکن یہ لوگ رائینا کہتے تھے، زبان کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے تھے جس سے اس کا مطلب ہو جاتا تھا کہ نعوذ باللہ اے بے وقوف شخص یا اے ہمارے گڈریے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زبان ہمیشہ ایسی ہی ہے، یہ ایسے ہی موشگافیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ شروع سے ان کا یہی حال ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا کہ حتتن کو ہنتتن کر دیا، سرکشی، ہرس، ناشکری، یہی ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا تھا، اور پھر یہ لوگ کوئی خوبی کو کرنے کے خوگر نہیں رہے تھے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہمیں نظر آتی ہے، اور صحابہ کرام کی بھی، کہ جس وقت مکہ فتح ہوا، کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے دعائیں پڑھ رہے تھے اور آپ کی داڑھی آپ کی سواری کو چھو رہی تھی، آپ عاجزی کی وجہ سے اتنا جھکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جس کی بنا پر آپ کی داڑھی آپ کی سواری کو چھو رہی تھی۔ تو یہ عاجزی ہے۔ تو اس طرح سے عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے ان کو کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بدل دیا۔ پھر آگے دیکھیے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ بے صبری، ناشکری اور تکبر اور حرص و حوث، دنیا کی لالچ۔ یہاں پر ایکچولی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ان کی خرابیوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے گناہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے، کیوں اتنا کھلم کھلا اپنی کتاب میں ان کے گناہوں کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ امت مسلمہ ان گناہوں سے محفوظ رہے۔ اور جب انہوں نے پانی مانگا تھا، یعنی انہوں نے ایک ایک چیز وہ مانگتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کرتا گیا، کھانے پینے کی چیزیں نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کر دیا، جب پانی نہیں تھا تو پانی بھی دے دیا، لیکن آخرکار وہ لوگ بہکتے بہکتے اور گمراہ ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ گئے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر سرکشی موجود تھی، وہ اکڑ میں مبتلا تھے یا مزید دنیا حاصل کرنے میں مبتلا تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے پیغمبر کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے یا ان سے ان کو محبت نہیں تھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا ہمیشہ کا جو جملہ تھا کہ اے موسیٰ اے موسیٰ، اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم اپنے رسول کا نام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب بھی رسول سے بات کرنی ہو تو اونچی آواز میں بات نہ کی جائے بلکہ عاجزی اختیار کی جائے، اور بار بار اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جائے بلکہ رسول اللہ کہا جائے۔ تو یہاں پر یہ قوم دراصل خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہو گئی، ان کو خواہشات پورے کرنے کے لیے آزادی چاہیے تھا، ان کو سیکھنے سکھانے سے یا کنسٹرکٹیو کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ تو قومیں جب غلامی میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ شروعات ہوئی تھی فضلتکم علی العالمین سے اور پہنچے کہاں کہ الیہم الذلہ والمسکنہ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی تمام عالم والوں پر، اور آخر کر انجام ان کا کیا ہوا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو انہوں نے پیاز دال کی خواہش کی تھی، وہ خواہش اتنی بڑھی کہ انہوں نے جو اصل ان کا کام تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ فراموش کر دیا اور کھانے پینے میں لگ گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ وہ کسی گوہ کے بل میں جا پڑے تو تم بھی وہی کرو گے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا بھی وہی حال ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے کھانے کی خواہشات کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ ہمارے جو ہمارا ایشیا ہے اور اس میں بھی اسپیشلی انڈیا پاکستان کا جو علاقہ ہے، اگر آپ ہم وہاں کے لوگوں پر نظر ڈالیں ہم، تو آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں کی 90% آبادی کا کیا حال ہے کہ روزانہ اسی بات کی فکر، یعنی صبح ہوتی ہے تو یہ فکر کہ ناشتہ کیا بنے گا، دوپہر ہوئی تو کھانا کیا بنے گا، رات ہوئی تو کھانا کیا بنے گا، پھر رات میں سوتے بھی یہی فکر لے کر کہ صبح کیا بنے گا۔ یعنی دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور بتایا گیا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا یا زندہ رہنے کے لیے کھانا، جب تک ہم اس کو اپنے لیے کچھ فکس نہیں کر لیتے اس میں سے کوئی ایک بات کو، ہماری زندگی صحیح سے گزر نہیں سکتی۔ مومن جو ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، لیکن جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا، وہ کھانا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے غذا دی تھی کہ آرام سے بیٹھو اور کھاؤ پیو۔ آپ دیکھیں اگر آج کے دور میں ہم نظر ڈالیں تو اسپیشلی جو گلف میں رہنے والے لوگ ہیں، کہ جو گلف میں رہتے ہیں یہاں پر تو اتنے کام والے ملتے بھی نہیں ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ اچھا کوئی کام والے مل جائے تو ہم جتنا جو کام ہمارا کچن میں لگ رہا ہے وہ کام بھی ہم کہاں, وہ ٹائم بھی ہم کہاں لگا دیں, اللہ کی راہ میں لگا دیں, وہ ٹائم بھی ہم پڑھنے پڑھانے میں لگا لیں. ایسا لگتا ہے کہ کچن میں جو کام, جو کچن میں جو وقت گزر رہا ہے وہ ویسٹ جا رہا ہے. حالانکہ وہ بھی ایک خدمت ہے الحمدللہ, وہ بھی عبادت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتے ہیں تو یہ بھی بہت ہمارے لیے اعزاز کا کام ہے الحمدللہ, اس میں کوئی برائی نہیں. اور کچن کے کاموں کا کبھی برا نہ جانے, ہم خواتین ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین کو اس پر آبجیکشن ہو کہ ہم کو کچن کے کاموں میں کیوں لگا دیا گیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک ایک شعبہ بنا دیا ہے, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جو نیکی کی طرف دعوت دے. ہر کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوکنگ میں ماسٹر ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ شعبے میں ماسٹر ہوتے ہیں. تو ہر فرد کی ضرورت ہے معاشرے میں. ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, لیبرز کی بھی ضرورت ہے, کارپینٹرز کی بھی ضرورت ہے, پکانے والوں کی بھی ضرورت ہے, ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت سے نوازا ہو, جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ اگر آپ کی تجوید بہت اچھی ہے ماشاء اللہ اور آپ لوگوں کو قرآن اچھے سے پڑھنا سکھا سکتی ہیں, تو کیوں نہ آپ اپنا وقت اس میں لگائیں جو ٹیلنٹ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن اگر آپ کی تجوید بہت اچھی ہے اور آپ اس کو اسی طرح سے ضائع کر رہی ہیں اور اب آپ اپنا وقت بس نئے نئے قسم کے کھانے بنانے میں لگا رہی ہیں اور آپ کا زیادہ تر 24 گھنٹوں میں سے آپ کی تقریباً 15-16 گھنٹے کچن کی نظر ہو رہے ہیں, تو آپ بتائیے آپ نے کیا حاصل کیا. تو اس لیے ہم میں سے ہر کوئی پہچانے, آپ پہچانے اپنی صلاحیتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ٹیلنٹ سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے. بنی اسرائیل کی طرح کھانے پینے کے پیچھے نہ پڑے رہیں. یہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جرائم کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں, اس لیے تاکہ ہم لوگ الرٹ ہو جائیں, ہم عبرت حاصل کریں, ہم سبق لیں کہ وہ قوم کیسے تباہ اور برباد ہوئی, اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے معزول کر دیا اس عہدے سے. تو دین سیکھنا سکھانا یہ ایک بہت ہی ایسا کام ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, من سلک طریقا علما یلتمس لہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کہ جو علم کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ کچھ اور کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ آپ وہ کام کریں, کیوں نہ آپ دین کی خدمت کو اپنا سب کچھ بنا لیں. تو بنی اسرائیل کی جو ہمیں خاص بات یہاں نظر آتی ہے کہ وہ بہت بے صبری اور ناشکری قوم تھی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی, لہٰذا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم امت مسلمہ, ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے. یہ قرآن آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا اور یہ کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, تو اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو یقین جانے کہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پوچھ ہوگی. اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی ضرور قدم با قدم ان پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے, تو آج امت مسلمہ بھی وہی کھانے کے چٹخاروں میں چلی گئی ہے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ غور کریں اور تجزیہ کریں کہ جو لائبریریز پہلے ہوا کرتی تھیں پہلے زمانے میں, جیسے 20-25 پیسے میں ایک کتاب رینٹ پر ملتی تھی کہ اچھے سے گھر میں پڑھنے کے لیے لے جاؤ, یا جگہ جگہ گلیوں کے نکڑوں پر اچھی لائبریریز ہوا کرتی تھیں جہاں پر ہر قسم کی کتابیں آتی تھیں اور اس میں میجورٹی اچھی کتابوں کی ہوتی تھی, اخبارات آیا کرتے تھے تاکہ لوگ پڑھیں, اور بعض لائبریریز تو فری میں ہوتی تھی کہ جس میں کوئی رینٹ نہیں ہوتا تھا, آپ وہاں جائیں آپ پڑھیں, یعنی فری میں آپ کو سب پڑھنے کی چیزیں پرووائڈ کی جاتی تھیں. لیکن آپ خود سوچیں, آپ 10 سال یا 20 سال پہلے چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لائبریریز کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور اس کی جگہ کن چیزوں نے لے لی ہے, فاسٹ فوڈ نے, کھانے کی چیزوں نے, تلی ہوئی چیزیں ہر جگہ, آپ کو اب ہر جگہ ہر اسٹریٹ پر آپ کو کپڑوں کی بھی دکانیں کم ملیں گی, آپ کو کتابوں کی بھی دکانیں کم ملے گی, آپ کو زیادہ دکانیں کس چیز کی نظر آئیں گی, یہی کھانے پینے کی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کیوں یہ چیزیں زیادہ بڑھتی جاتی ہیں, جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے نا, یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم پبلک جو چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے لوگ وہی چیز لے کر آتے ہیں سامنے, بازاروں میں وہی چیزیں آنے شروع ہوتی ہیں. پبلک نے ڈیمانڈ کی اونچے کرتے ہو جائیں فیشن تو اونچے کرتے آنے لگے, پبلک نے ڈیمانڈ کی ہماری فیشن بدل گئی کہ لمبے کرتے ہوں, وہ کون سا نکلا تھا پتہ نہیں کہ فلور ٹچ اور پتہ نہیں کیا کیا, تو اتنے لمبے لمبے کرتے ہم نے لینے شروع کر دیے کہ وہ پیچھے نیچے زمین کو لگنے لگے. تو جیسی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسی ہی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. ہماری ڈیمانڈ کھانے پینے میں بڑھ گئی تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ فوڈ اسٹریٹس آپ کو نظر آئیں گے, اور جتنے ایپس ہیں کہ ہوم ڈیلیوری اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی ہر جگہ میں تو یہی دیکھ رہی ہوں یہاں پر خاص طور سے کہ ہر شاپ بند ہوتی جا رہی ہے، صرف کھانے کی دکانیں کھل رہی ہیں۔ تو کھانا کھانا کھانا، یعنی یہ چیز ہمیں کہاں لے کے جائیں گی؟ اوبیسٹی کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، آج لوگوں کی صحت نہیں دیکھ لیجئے، پھر ایک طرف اتنا ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، دوسری طرف پھر وہ ہم ڈائٹ کرتے ہیں، ڈائٹ کنٹرول، اور وہ اس کے لیے بھی اب نئی نئی چیزیں نکلی ہیں۔ تو اس سے بہتر کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے جو ہم کو طریقہ بتایا وہ ہم کیوں نہ استعمال کریں، کہ تھوڑا سا کم کھائیں اور نارمل رہیں اور کھانے پینے کو اپنا مقصد نہ بنائیں، کیونکہ جو قومیں کھانے پینے میں پڑ جاتی ہیں پھر وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جو شروع کا ہمارا دور تھا امت مسلمہ کا، جتنی جو ایجادات ہوئیں، جو کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئیں، چاہے وہ یونانی فلسفے کی ہی کتابیں کیوں نہ ہو، تو اس میں سے جو اچھی چیزیں تھیں اس کو لے لیا گیا، جو بری چیزیں تھیں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ریسرچ ہوئی ہماری امت مسلمہ نے، الحمدللہ جو ہمارے شروع کے لوگ تھے انہوں نے زمین کو پیمانہ اس کو ناپ کر دکھایا کہ زمین کا کتنا پیمانہ ہے، یہ گول ہے، یہ اوول شیپ میں ہے، یا یہ ایک بال کی طرح ہے۔ انہوں نے آنکھ کی جراحی کے ایسے آلات ایجاد کیے یا اس آپریشن کے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کو ساتھ لے کر ریسرچ کی ماشاءاللہ، اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو آپ دیکھیں کہ وہ دنیا میں بھی ترقی کرتے چلے گئے۔ سوری تو قومیں جب غلامی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، خواہشات اور دنیا کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور دین سیکھنے سکھانے کے بجائے کھانے اور گھریلو کام ان کے لیے اہم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ دنیا میں لیڈر نہیں بن سکتے، لیڈرز نہیں بن سکتے، وہ دنیا کی باگڈور اپنے ہاتھ میں نہیں سنبھال سکتے، وہ امام نہیں بن سکتے، پھر ان کو ہمیشہ ایسے ہی پیچھے ہی چلتے رہنا ہوگا، پھر ہمیشہ وہ دنیا میں سیکنڈ نمبر پر ہی رہیں گے یا پیچھے ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بدلیں، اپنے رویے کو بدلیں، اپنی پرائیورٹیز کو بدلیں، علم کے اوپر توجہ دیں، خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم کی طرف راغب کریں۔ آگے دیکھیے، آیہ نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، کہ تقوی حاصل ہو سکتا ہے، تقوی کی روش پر ہم چل سکتے ہیں یا ہم پھر جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے جو کتاب میں اس نے نازل کیا ہے یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یقین جانے کہ ہمیں کچھ اور الگ سے کوئی نئی عبادات کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اور ہم بار بار تقویٰ کے بارے میں سوچتے اور پڑھتے رہتے ہیں، تو تقویٰ ایکچولی ہے کیا؟ تقویٰ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے اور سامنے بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تم پر رحم فرمایا، ورنہ تم تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کوئی ایک گروپ ایسا تھا بنی اسرائیل میں جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور یہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ جو ان کی کھلم کھلا نافرمانی تھی۔ سبت ہم ویسے آگے بھی پڑھیں گے، اس کو سورہ مائدہ میں بھی ہے اس کا ذکر، لیکن مختصرا یہاں پر ہم یہ دیکھتے چلیں کہ ایک بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اور اس وقت بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرنا، وہ دن صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص رکھنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، چونکہ وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے اور سمندر کے کنارے آباد تھے، تو ان کو مچھلیاں کہا جاتا ہے کہ سیٹرڈے ہی خاص ابھر ابھر کر اوپر آتی تھیں، تو ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ یہ مچھلیوں کو ہم پکڑ کر رکھ لیں تاکہ ہمارا کاروبار اور زیادہ پھلے پھولے۔ تو وہ لوگوں نے ہیلے بہانے سے کیا کیا کہ سمندر کے اطراف میں گڑھے کھود کے رکھ دیے تھے تاکہ مچھلیاں جب لہریں آئیں اوپر تو مچھلیاں اندر گڑھوں میں گر جائیں اور پانی واپس چلا جائے۔ تو اس طرح سے وہ یہ کام کرتے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ فرائیڈے نائٹ ہی جال ڈال دیتے تھے سمندر میں اور سنڈے مارننگ نکال لیتے تھے تاکہ مچھلیاں اس کے اندر جال میں آ جائیں۔ تو یہ ہیلے بہانوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک کام کو اپنے لیے جائز کر لیا تھا، تو اسی بنا پر ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے تو اس طرح سے ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو توڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ آج مسلمان کتنے حدود توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن اپنے کاروبار بند کر دو، تمام دکانیں بند ہو جانی چاہیے، کاروبار بند کر دینے چاہیے، جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہونا چاہیے، تیاری کے لیے چھٹی دے دینی چاہیے، لیکن ہمارے کتنے مسلمان لوگ ایسے ہیں جو اپنی دکانیں بند کرتے ہوں نماز کے لیے۔ ہمارے یہاں پر تو کانسیپٹ یہ نا، آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں اس طرح سے ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی واللہ عالم، کہ کیسے ہم کرتے ہیں کہ خطبے سے ہم کو کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ خطبہ تو سننے کی کیا ضرورت ہے، وہ دوسروں کی برائیاں ہی بیان کرتے ہیں اس میں خطبے میں زیادہ تر۔ اور جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، جیسے کہ سمجھے 1:30 سے خطبہ شروع ہوا تھا اور 1:45 پر جماعت ہے، تو 1:40 پر گھر میں داخل ہوں گے، گھر میں دھوم مچی ہوں گی کہ ٹوپی کہاں ہے، ٹوپی کہاں ہے، کرتا پیجامہ نکالا جائے گا اور بس تیار ہو کے۔ اور جمعہ کے دن تو ایسا ہم کرتا پیجامہ پہنتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ کہ سمجھو پکی نمازی ہیں، اور وہ بس جمعہ کو ہی نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ پورا ہفتہ نماز سے مسجد سے غائب ہوتے ہیں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو نماز فرض نہیں کی ہے، بلکہ روزانہ نماز فرض ہے، وہ بھی 5 ٹائم فرض ہے۔ پھر جمعہ کو پہنچتے بھی ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو خطبے سے پہلے داخل ہوگا، جب اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی نماز کے لیے، اس وقت داخل ہوگا تو اس کے لیے نام لکھا جاتا ہے، اس کو ایک اونٹ کی وہ ملے گی، یعنی وہ سمجھے اس نے اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا۔ اور پھر جو دھیرے دھیرے جو جتنا لیٹ آتا جائے گا، آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے وہ دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور خود خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خطبہ ختم ہونے کے بعد آیا یا خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا، تو ان کا نام اس جمعہ کی نماز کے رجسٹر میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بنی اسرائیل نے ہیلے بہانے سے اپنے لیے بہت ساری چیزیں جائز کر لی تھی، لیکن ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ ابھی آج جو بھی اب سزا ملے گی وہ قیامت کے بعد ہی ملے گی، دنیا میں نہیں ملنے والی۔ اور الحمدللہ اب آج امت مسلمہ کے بعد اور کوئی نئی امت نہیں آئے گی، ورنہ ہمارا جو کچا چٹھا ہے، یعنی آج ہم جو امت مسلمہ جو کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہماری آگے کی امت کو بتا دیتا، کتنی شرمندگی ہوتی نا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کوئی اور قرآن نہیں نازل ہونے والا اور نہ ہی کوئی اور امت آئے گی۔ تو ہم نے کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حدود تھی اس کو کراس کر دیا ہے۔ لون لینے سے منع کیا گیا ہے، یعنی سود سے پیسہ لینے یا قرضہ لینے سے منع کیا گیا، یہ بات تو ہمارے یہاں پر بہت عام ہے، سود سے قرضہ لینا۔ فکس ڈپازٹ کے لیے منع کیا گیا، وہ بھی ہمارے یہاں پر عام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے تو یہاں پر ہم کو جو جرائم ان کے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے جرائم ان سے کم نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہی ہے بلکہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہم کو نیک ہدایت دے۔ آگے دیکھیے، پھر وہ واقعہ یاد کرو، یہاں سے گائے کا واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے ذرا صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں دی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان آپ دیکھیے، ہم جیسے لوگ ہوتے تو اگر ہم سے کوئی اس طرح سے بار بار ڈیمانڈ کرتا تو ہم تو ان کو چپ بٹھا دیتے، اور ایک لمحے کے لیے تو ہم زچ ہو ہی جاتے اور کچھ سخت سا جواب دے دیتے. لیکن آپ دیکھیں جتنے بار وہ کہہ رہے ہیں اتنے بار موسیٰ علیہ السلام پوچھ کر آتے ہیں، یعنی ان کے جو سوالات تھے وہ ختم ہونے میں نہیں آتے تھے. کیسی ہو، کیوں ہو، کیا ہو، کیا کرتی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، کام کیا کرتی ہو، پتہ نہیں کیا، یعنی بس کوشچن پر کوشچن، کوشچن پر کوشچن. ایکچولی یہ کوشچن لوگ کیوں کرتے ہیں اور شرائط کیوں رکھتے ہیں جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے؟ جو ہیلے بہانوں سے بات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں نا، وہ اس طرح سے کوشچننگ کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کی عادت ہی تھی ایک تو شرائط پیش کرنا اور دوسرا سوالات کرنا، اور کثرت سوال سے آپ دیکھیں کہ پھر شریعت تنگ ہو گئی. یعنی جتنا وہ سوالات کرتے گئے اتنا ہی ان کو پن پوائنٹ کر کے وہی گائے کے بارے میں بتا دیا گیا جس کو وہ ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے. اگر وہ اتنے سوالات نہ کرتے تو ہو سکتا ان سے کہہ دیا جاتا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر لو، لیکن جب وہ سوالات کرتے گئے کرتے گئے تو آخر کار کیا ہوا کہ ان کو مزید وہ اسی گائے کو ذبح کرنا پڑا جس کو وہ ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے. تو یہ گائے کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم کثرت سوال سے بچیں، ہیل و حجت نہ کریں، احکام کو جیسے آئے ہیں اس کو ایز اٹ از فوراً سمعانا و اطاعنا کہہ دیں اور اپنا سر جھکا دیں، اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں. مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتے، سرینڈر کر دیتا ہے. اور اسی لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا جتنا وہ فرار اختیار کرتے گئے، جتنا انہوں نے شریعت سے فرار چاہی، جتنا وہ شریعت سے بچنا چاہ رہے تھے، اتنا ہی ان کے اوپر شریعت اور تنگ کر دی گئی. تو زوال پذیر امتوں کا مزاج کتنا بگڑ جاتا ہے آپ دیکھ لیں. جو امتیں زوال پذیر ہوتی ہیں ان کے ہاں یہی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جائز چیزوں سے جی چرانے لگتی ہیں اور جو حرام ہے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہیں. تو دین جب رسم و رواج بن جائے، جب دین کو صرف رسم و رواج کی حد تک قبول کیا جائے تو پھر حال یہ ہوتا ہے. تو ان کے دلوں میں بھی گائے کی عظمت گھر کر گئی تھی اور انہوں نے گائے کو بہت کچھ سمجھ دیا تھا. جیسے کہ آج تو ہم پرستی میں ہم مسلمان بہت آگے ہیں کہ اچھا منگل کو نکاح نہ کرو اور سنیچر کو نکاح نہ کرو، مدار کے مہینے میں نکاح نہ کرو، اس کو جوڑا نہیں ہوتا ہے، مغرب کے بعد ناخن نہ کاٹو، چپل پہن کے گھر میں نہ آؤ، مغرب کے بعد جھاڑو نہ دو، بلی راستہ کاٹ جائے تو ہم اس سے بدشگونی لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بھی کیا ان کے ذہن میں کانسیپٹ کیا تھا بنی اسرائیل کے ذہن میں کہ اگر ہم گائے کو ذبح کریں گے تو کوئی مصیبت ہم پر آ جائے گی، کیونکہ گائے کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ گائے کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے غیر مسلم قوم کے درمیان رہتے ہوئے. تو ہم لوگوں کو بہت الرٹ رہنا ہے، ہم جو ہندوستان میں رہتے ہیں خاص طور سے، کیونکہ دن رات ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر طرف ہمارے اطراف میں مندر ہی مندر ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف یہ پوجا پاٹھ اسی طرح شروع رہتی ہے. تو ان کا دیکھا دیکھا ہم نے بھی کیا کہ گود بھرائی کی رسم نکال لی، شگون لینا شروع کر دیا، گرین پتے اور پتہ نہیں کیا کیا، جب دلہن گھر میں آتی ہے تو پیر سے چاول گرائے جاتے ہیں، تو یہ سب ایکچولی شگون لینا ہوا. تو یہ سب ہندوانہ رواج ہے. تو جیسے وہ گائے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ایسے آج ہمارے یہاں پر ہے کہ اچھا یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، وہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، کالا لباس نہ پہنو، موت کی بات نہ کرو ورنہ موت ہی ہو جائے گی، کسی کے کہنے سے کسی کی موت نہیں واقع ہو جاتی. تو لہٰذا جب صحیح علم نہیں ہوتا ہے اور جہالت عام ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے. تو کثرت سے بچیں، قیل و قال نہ کریں، اور جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پر فوراً ایمان لے آئیں. آگے دیکھیے، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے وہ کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. قسوت قلب کی بات کی گئی ہے. تو دل سخت کب ہو جاتے ہیں؟ یہ مسلسل نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں. دل کی نرمی کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی کسی ایمرجنسی وارڈ میں جائیں، وہاں وزٹ کریں اور وہاں پر مریضوں کو دیکھیں تو آپ کا دل خود بخود نرم ہوگا اور شکر گزاری پیدا ہوگی۔ کبھی کسی میت کو غسل دیں یا کسی میت کو دفنائیں تو اس سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور یا پھر عبادت گزار اور جو زاہد لوگ ہیں ان کے درمیان بیٹھیں تو اس سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اب یہاں پر ان کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ مسلسل گناہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت پتھر کی طرح ہو گئے تھے، اور اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ دل کی نرمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور ایسے کوئی کام کیے جائیں جس کی وجہ سے دل ہمارے پگھل جائیں۔ اور دل کی سختی، گناہ جو ہے وہ دل کو سخت کر دیتا ہے، تو اپنے قلب کو تنہائی میں چیک کرنا ضروری ہے کہ اپنے نفس کو ہم عبادت میں مشغول رکھیں اور نفس کو تنہائی میں چیک کرتے رہیں کہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مرکوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اور دل جس طرح سے ہارٹ اٹیک جیسے آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو بلاکیج کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آتا ہے، تو اس کو پھر ہم ٹھیک کرتے ہیں کیسے؟ کہ اس میں سے جو بھی چکنائی وغیرہ اس کو نکال دیا جاتا ہے اور وہاں کچھ اور چیز لگا دی جاتی ہے اگر کچھ پرابلم آ گئی ہے تو۔ تو اسی طرح سے ہمارے دل کو بھی ہمیں دھونے کی ضرورت ہے، یعنی اگر ہم چاہتے کہ ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے جن کے پاس بیٹھ کر پھر ہم اپنے دل کو پاک صاف کر سکیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، آیت نمبر 75 سے، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کہ یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے یہ کہتے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ ان کے دلوں کی سختی کی بات کی گئی، اور دلوں کی سختی ہی کی وجہ سے پھر ان کے دل اتنے سخت اور ڈھیٹ وہ بن گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی منمانی تعویل ہی نہیں کی بلکہ ٹیکسٹ میں تحریف کر دی۔ کیونکہ یہاں پر جو تحریف کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کو چینج کر دینا۔ تو آپ سوچیں کہ ان کی کتنی بڑی جرأت اور ان کی کتنی بڑی ہمت کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنے خود سے الفاظ جوڑ دیے۔ اور یہ کام کب کر سکتا ہے؟ جب جس کو بالکل ہی آخرت کا خوف جس کے دل سے ختم ہو جائے، جس کے دل میں کوئی تقوی باقی نہ رہے اور جس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق باقی نہ رہے۔ اور یہ بہت بڑی جرأت ہے کہ کلام میں تحریف کس طرح سے۔ تو انہوں نے ٹیکسٹ کو بھی چینج کیا اور اس کے جو ایکسپلینیشن تھی، جو اس کی تشریح تھی، اس کو بھی چینج کر دیا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنا من چاہا دین پسند کرتا ہے، کہ اس کو جو ہے اللہ تعالی کے احکامات پسند نہیں آتے، اور جب وہ خود دین میں موشگافیاں کرنے لگتا ہے، ان کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں آگے آنے والے رسول کے بارے میں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سب کو انہوں نے ہٹا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، اور یہ کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی خبر ہے. اور ان میں سے ایک دوسرا گرو امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور عارضوں کو لیے بیٹھے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ علم کا نہ ہونا ہے. جو دوسرے امی لوگ جو گمراہ ہوئے اور جن لوگوں نے کتاب کو نہیں مانا، تو ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ علم کا نہ ہونا. تو انسان کو اتنا بھی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے، کچھ علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کچھ پھر اس کو کوئی بہکائے تو وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ کون مجھے بہکا رہا ہے. اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ خیر کے ساتھ ساتھ شر کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک تم شر کو نہیں جانو گے تم خیر کو کیسے پہچانو گے؟ یہ تم خیر اور شر میں پھر ڈفرینشیٹ کیسے کرو گے؟ اور جو شخص لا علم ہوتا ہے، سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بہک جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو پھر وہ برائی سے کیسے بچے گا بھلا. تو واقعی میں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ لا علمی انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یا وہ دوسروں کے پیچھے پیچھے جب بلائنڈلی دوسروں کو فالو کرتا ہے تو خود بھی گڑھے میں گرتا ہے اور دوسروں کو بھی گڑھے میں گراتا ہے. تو انہوں نے کتاب جو ہے اپنے ہاتھوں سے خود لکھ لی. اور آج آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہر سال ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر سال کتاب کو چینج کرتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ چینج کرتے رہتے ہیں، یعنی اتنی بدلی ہوئی کتاب کو وہ ابھی بھی اور بدلتے رہتے ہیں اور اپنے حساب سے منمانی اس کی تعویل کرتے رہتے ہیں. پھر ان کے نزدیک دنیا پہلے تھی اور آخرت بعد میں تھی، یعنی فویل اللہ مما کتبت ایدیہم وویل اللہ مما یکسبون، کہ وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا. اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے دل میں کہ اچھا ہم تو بہت بخشے بخشائے ہیں، یا ہم تو امت مسلمہ یا امت محمدیہ ہیں، یا انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہود ہیں اور ہم تو چہیتی امت ہیں اور ہم چوزن پیپل ہیں، تو یہ چیز انسان کے اندر خرابی پیدا کر دیتی ہے. پھر وہ عمل سے بے بہرا ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یہ چیز انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہے. پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور جو چاہے کرتا رہتا ہے کہ جو بھی کام کرو، جو بھی گناہ کرو، ہم تو بخش دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم بخش دیے جائیں گے. اور یہ سوچ انسان کو پھر کہیں کا نہیں رہتی، کہیں کا نہیں رکھتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی سوچا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں دوزخ سے بچا لے گا؟ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات اس کی کتابوں میں تحریف کی، وہ دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. آگے دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقول للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکات دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہاں پر قول للناس حسنہ کا لفظ آیا ہے. امام بغوی کہتے ہیں کہ حسنہ نرمی سے بات اور اچھا اخلاق اور برتاؤ ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قولو کے ساتھ ایکسٹرا لفظ حسنہ آیا ہے، حالانکہ پیچھے جو باتیں آئی تھیں آپ دیکھ لیں اگر اوپر آیت نمبر میں، کہ ہم نے عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، لیکن قولو للناس حسنہ اس میں ایکچوئل ایکسٹرا لفظ کہ لوگوں سے بات کرو گے لیکن کیسی حسنہ. تو گفتگو میں احسان یہ ہے کہ قولی اور فعلی احسان دونوں جمع ہو گئے اس میں، کہ آپ کے قول سے بھی اور آپ کے فعل سے بھی، یعنی آپ کا اخلاق اور کردار، آپ کی باڈی لینگویج وہ بھی بہترین ہو. تو قول للناس حسنا میں کیا کیا آ جائے گا کہ بات اچھی کی جائے، نرمی سے کی جائے، صاف ستھری کی جائے، بات جو ہے وہ جھوٹ نہ ہو اس میں، اور کسی کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی اس میں ایسی چیزیں نہ شامل کریں، نہیں بناوٹی بات نہ ہو، تکلف سے پاک ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی نے بہت اچھی بات لکھا تھا کہ لہجہ جو ہے وہ بہت اثر کرتا ہے. یعنی آج ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دین کی دعوت دے سکتے ہیں، تو لہجہ دل میں اترتا ہے اور لہجہ دل سے اتار دیتا ہے. آپ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے کہ لہجہ دل میں اترتا ہے اور لہجہ دل سے اتار دیتا ہے. تو واقعی میں یہ بات ہے کہ آپ کا لہجہ، اسی پر ڈپینڈ ہے بہت ساری باتیں، کہ اگر ہمارا لہجہ سخت ہو یا رویہ سخت ہو تو سامنے والا ہم سے قریب نہیں آئے گا. اسی لیے اپنی گفتگو میں احسان شامل کریں یا حسن سے اچھے سے گفتگو کریں تاکہ سامنے والا ہماری بات سن سکے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا کیا یہ رویہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جسے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. یعنی انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے حکام کے خلاف ورزی میں تھا. یعنی ان لوگوں نے آپس میں ہی، جو یہود تھے، یہودی قبیلے وہاں پر آباد جو مدینہ میں، انہوں نے آپس میں ہی دشمنیاں کی. تین قبیلے تھے وہاں پر، بنو قینقاع، بنو نذیر اور ایک اور قبیلہ تھا. تو یہ تینوں قبیلے جب وہاں پر آباد تھے تو آپس میں ہی یہ جنگ کرتے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو قیدی بناتے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے فدیہ لے کر چھوڑتے تھے، جبکہ جو آپس میں مسلمان ہوتے ہیں ان میں قیدی نہیں بنائے جائیں گے اور نہ ہی ان سے فدیہ لیا جائے گا. تو حالانکہ اس وقت کی مسلمان قوم تھی یہ. دوسری بات، جب ان کی کتابوں میں پہلے سے بات موجود تھی کہ رسول آئے گا اور اس کی تمہیں پیروی کرنی ہوگی، تو ان کی کتابوں میں وہ صاف پہچان گئے تھے کہ یہ وہی رسول ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بس یہ جو نبوت ہے ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہے، یہ بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں کیسے چلے گئی. تو لہٰذا انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انکار کر دیا. اور جب یہ اوس اور خزرج کے درمیان رہتے تھے مدینہ میں، تو خود یہ کہا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ ابھی ایک رسول آئے گا جس کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے اور ہمیں فتح اور نصرت حاصل ہوگی. لیکن جب وہ رسول بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو لہٰذا یہ کیسی کھلم کھلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نافرمانی کی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں، یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آئے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کو تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے یہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو کہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. ان ظالموں کے حال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں ہٹا سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیوں ان کی زیادہ جینے کی خواہش تھی؟ کیونکہ جو اعمال انہوں نے کیے تھے، اس اعمال کی بنا پر ان کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے جب ہم اللہ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو کیا ہوگا، ہم کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ جیسے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو فیل ہو جاتا ہے، تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ رزلٹ لے کر وہ گھر آئے یا اپنے والدین سے ملے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ جائے گا، کیونکہ اس کو پھر باتیں سننے کو ملے گی، ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل بھی اسی لیے موت کی تمنا نہیں کرتے تھے اور موت سے بھاگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے کیا اعمال ہیں، کیونکہ وہ اعمال لے کر جب وہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو سوائے سزا کے انہیں کچھ اور نہیں مل سکتا۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اور اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے، تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ کیسے نادان لوگ تھے! آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سب خبریں آ رہی تھیں اور قرآن نازل ہو رہا تھا، تو یہ لوگ جبریل علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام یہ قرآن لے کر اتر رہے تھے، تو لہٰذا ان کو بہت افسوس، یعنی غصہ ہوا، کہ وہ غصے میں آئے جبریل علیہ السلام پر کہ ان کی وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور سب لوگوں کو ہمارے کرتوت پتہ چل رہے ہیں، تو وہ جبریل علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو جبریل اور میکائل کا دشمن ہوگا، تو مطلب وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ استغفر اللہ! یعنی جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو وہ اس قدر آ جاتا ہے، یعنی قوم جب گمراہ ہوتی ہے تو وہ لوگ پھر جادو اور شیاطین اور جنوں انس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جادو ٹونے ٹوٹکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر عام لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، یعنی نارمل بیماری بھی، مثال کے طور پر کسی کی کڈنی فیل ہوتی ہے، تب لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیروں فقیروں کا جو چکر ہے آج ہمارے یہاں چلا ہوا، اور جو نام نہاد لوگ ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن اکثریت کا کیا حال ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں دیکھا جائے تو۔ اور یہ جادو اور شیاطین اور ٹونے ٹوٹکے کرنا اور کسی پر کچھ کر دینا، یہ سب ایکچولی کفر اور شرک کہا گیا ہے، اور اسی لیے جادوگر کی بخشش ہے ہی نہیں، یعنی جادوگر کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کی سزا قتل ہے اسلام میں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جادو سیکھنا یا سکھانا یا کسی پر کرنا، یہ سب انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ جادو کیا تھا، تو ایکچولی سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل نے جو انبیاء پر الزامات لگائے، قرآن نے وہ الزامات کو بھی ہٹایا ہے انبیاء کرام سے، کیونکہ انبیاء کرام تو سب سے بہترین شخصیت کے مالک ہوا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کی شخصیت کو بھی داغدار کر دیا، ہر نبی پر انہوں نے الزام لگایا۔ تو بنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بھیجا، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم جادو جو سکھا رہے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے، غلط ہے۔ اور اس جادو سے کیا ہوتا تھا کہ دوسرے، یعنی دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی تھی، تو لوگ ان کے پاس کثرت سے آنے لگے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہے اور گناہ کا کام ہے، پھر بھی وہ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بگاڑ کا نتیجہ کس قدر وہ بگاڑ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور کس قدر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور گناہوں پر جری ہو گئے تھے کہ انہیں بے حیائی ان کے ہاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اتنی زیادہ بے حیائی بڑھ گئی تھی کہ یعنی ان کی نظریں دوسروں کی بیویوں پر تھی، مطلب کہ وہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈال کر خود اس کو حاصل کر لینا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. اور ہر قوم میں حیا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ہر ایک کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور یعنی امت مسلمہ کو کیا دیا گیا، حیا دی گئی ہے الحمدللہ، اور اللہ کے رسول بہت زیادہ حیا دار تھے. تو بہرحال اتنے بڑے جرم کر کر بھی وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم کو کوئی سزا نہیں ملے گی. اور وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نوزب اللہ سلیمان علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے. اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اس لیے ہم یہیں تک کر لیتے ہیں، باقی کا جو بچا ہوا ہے تو انشاءاللہ یا تو کل کر لیں گے یا اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دی جائے گی. چھوٹا سا ہی بچا ہے بس، یعنی 40 آیت بچی ہیں تقریباً، جس کا ترجمہ اور ہلکی سی تشریح آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. اور آج ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈسٹربنس آیا ہو، پہلا دن تھا، انشاءاللہ امید ہے کل سے بہتر ہو جائے گا. جو آواز کا پرابلم آج آ رہا تھا وہ انشاءاللہ کل نہیں رہے گا اللہ نے چاہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.